نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد سب سے پہلے جو کام کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ دل دماغ میں اس بات کو راسخ کریں کہ کامیابی صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں میں ہے. چاہے وہ طریقہ فرض ہو، چاہے وہ واجب ہو، چاہے وہ سنت ہو، چاہے وہ مستحب ہو، کامیاب ہونے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر چلنا ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کی توفیق مل گئی تو سمجھ لینا چاہیے کہ کامیابی مل گئی. چاہے بظاہر وہ کامیابی ہمیں نظر نہ آئے، ہوتا ہے کبھی کہ پیسوں کی ضرورت تھی اور ناجائز طریقے سے پیسہ کمانے کا موقع مل گیا، جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، سودی لین دین سے. تو پیسوں کی ضرورت ہے اور موقع مل گیا پیسہ بنانے کا، لیکن جھوٹ بول کر پیسہ بنائیں گے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف. دھوکہ دے کر پیسے بنائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف، اور سودی لین دین سے پیسے بنائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف. اب دو شکلیں ہیں ہمارے پاس، یا تو حالات سے مغلوب ہو کر پیسے بنا لیں ناجائز طریقے سے، اور دوسری شکل یہ ہے کہ اس معاملے کو چھوڑ دیں، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے. تو ایک صورت میں نظر یہ آ رہا ہے کہ کامیابی ہے، گھر میں فاقہ ہے، بچوں کے کپڑے کا مسئلہ ہے، گھر میں کوئی بیمار ہے جس کے لیے دواؤں کی ضرورت ہے، پیسے نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے میں ناکامی نظر آ رہی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف چلنے میں کامیابی نظر آ رہی ہے. بس یہی تو دنیاوی زندگی کے امتحانات ہیں. یہی امتحانات ہیں کہ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی فرما برداری کرنے میں نقصان نظر آتا ہے اور نافرمانی کرنے میں فائدہ نظر آتا ہے. تو ایسے موقع پر آدمی کو جم جانا چاہیے اور جم کر وہ کام کرنا چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے. تو ہو سکتا ہے کہ بظاہر وقتی طور پر تھوڑی بہت تکلیف سے گزرنا پڑے، لیکن بہت جلدی پتا چلے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی برکت سے اب وسعت آ رہی ہے, فراوانی آ رہی ہے, آسائشیں آ رہی ہیں, اللہ کی طرف سے برکتوں کا نزول ہو رہا ہے, رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے. اس لیے سب سے پہلے جو کام کرنے کی ضرورت ہے وہ اپنا ذہن بنانے کی ضرورت ہے کہ کامیابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے. ٹیبل کرسی پہ بیٹھ کے کھانا کھا لیا یا زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھا لیا, ہمیں کوئی فرق نظر نہیں آتا. ہو سکتا ہے کہ جن کو فرق نظر آ رہا ہو وہ یہ نظر آ رہا ہو کہ ٹیبل کرسی پہ بیٹھ کے کھانا کھائیں گے تو تکلیف کم ہوگی, مشقت کم ہوگی, گویا اس میں فائدہ ہے, اور زمین پر بیٹھ کر کھانا کھائیں گے سنت طریقے کے مطابق تو اس میں مشقت زیادہ ہے. باقی ہے کہ ٹیبل کرسی پہ بیٹھ کے کھانا کھایا تو اس میں زیادہ نفع ہے, اس میں زیادہ نقصان ہے. زمین پر بیٹھ کر کھانا کھایا, زیادہ نفع, زیادہ نقصان, کوئی فرق ہم لوگوں کو نظر نہیں آئے گا. زیادہ سے زیادہ یہ خیال آئے گا کہ اگر زمین پر بیٹھ کر کھانا کھا لیا تو وہ باعث سے ثواب ہوگا, ثواب ملے گا. تو ٹیبل کرسی پہ بیٹھ کے کھانا کھا لیا اس میں ثواب نہیں ملے گا, گناہ بھی نہیں ہے ثواب بھی نہیں, اور زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھایا تو اس میں ثواب ہوگا. بس یہ فرق ہے. اور پھر خیال یہ آتا ہے کہ ایسے تو ثواب کے بہت سارے کام ہم چھوڑ دیتے ہیں, ظہر کی نماز کے بعد دو رکعت نفل چھوڑ دیتے ہیں حالانکہ اس میں بھی ثواب ہے, سنت غیر موقعہ بھی چھوڑ دیتے ہیں حالانکہ اس میں بھی ثواب ہے. تو اگر ثواب تھوڑا بہت کم ہو گیا تو کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ نہیں میرے بھائیو, یہ خیال غلط ہے. پہلے تو اس خیال کی اصلاح کی ضرورت ہے کہ ثواب کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں سے جس جس چیز کو کر سکتے ہیں ضرور کرنا چاہیے. ایک تو مجبوری ہے, مجبوری ہے, آپ سفر میں ہیں اور سفر میں ہیں اور جگہ ایسی مل گئی نماز پڑھنے کے لیے کہ وہاں سردی ہے, بارش ہو رہی ہے, برف باری ہے, بہت گرمی ہے, اور شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے کہ سفر میں سنتیں بھی معاف ہے, سنت موقعہ بھی معاف ہے. تو اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو ثواب ملے گا, چھوڑ دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. اور پھر یہ کہ کچھ تاخیر بھی ہو گئی ہے, اگر یہاں سنتیں پڑھنے گئے تو ہو سکتا ہے کہ فلائٹ بھی چلی جائے, تو ایسے حالات میں ٹھیک ہے. لیکن بالکل عافیت کے ساتھ, آسانی کے ساتھ ثواب حاصل کرنے والے کاموں کو جو کر سکتا ہے اسے کرنا چاہیے. اس لیے کہ یہ نیکیاں جو ہم جمع کریں گے یہ آخرت میں کام آئیں گی. جب ضرورت کا اور محتاجی کا وقت آئے گا اس وقت ان نیکیوں کی قدر ہوں گی. تو یہ نفل جو ہے اسے نفل ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی کہ نفل کا معنی ہے کہ کرنے کی ضرورت نہیں. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ نفل نفع ہے, نفل تو نفع ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نمازوں کا حساب لیا جائے گا, ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ الصلاۃ, سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا. اور اس میں پھر تفصیل یہ ہے کہ اگر نمازوں میں کوئی کمی ہوگی, فرض نمازیں چھوڑی ہوں گی تو کمی ہے, فرض نمازیں چھوڑی ہوں گی, یا یہ کہ فرض نمازیں جیسی ہونی چاہیے تھی ویسی نہیں تھی, پڑھی تو تھی لیکن جیسی ہونی چاہیے ویسی نہیں تھی, مقبول نہیں تھی, مردود تھی, یا کچھ مقبول تھی کچھ مردود تھی, تو دیکھا یہ جائے گا کہ اس کے پاس نفل ہے یا نہیں. تو نفل ہے تو نفل کے ذریعے وہ فرض کی کمی پوری کر دی جائے گی اور اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا. لیکن نفل نہیں ہے اور فرض میں کمی ہے, فرض میں کوتاہی ہے, فرض جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے, تو جب نفل دیکھا جائے گا نامہ اعمال میں تو نفل ہے ہی نہیں, تو کس چیز کے ذریعے انجبار کیا جائے گا؟ اور اگر فرض میں کوئی کوتاہی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی نفل جتنا زیادہ ہو سکے کرنا چاہیے، اس لیے کہ ایک وہ شخص جو صرف فرائض لے کر کے آتا ہے، واجبات لے کر کے آتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جو سنن مستحبات اور نوافل بھی لے کر کے آتا ہے، تو دونوں کے درجوں میں فرق ہوگا. اس لیے اس ذہن کو درست کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کو چھوڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے. نہیں، ایسا سمجھو کہ اس کو چھوڑنے میں، اس کو چھوڑنے کی وجہ سے ثواب میں کمی ہوگی، اور ثواب میں کمی کا ہونا یہ مستقل حرج ہے، یہ ایک نقصان ہے. یہ جو ہمارا مائنڈ سیٹ ہو گیا ہے کہ کسی بھی عمل کو کرنے چھوڑنے کے وقت یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اس کو چھوڑنے سے کوئی نقصان تو نہیں ہے، یعنی کوئی گناہ تو نہیں ہوگا، آخرت میں پکڑ تو نہیں ہوگی. فجر کی دو سنتیں کوئی نہیں چھوڑتا، اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ یہ سنت موقعہ ہے. ظہر سے پہلے کی چار سنتیں کوئی نہیں چھوڑتا، پتا ہے کہ سنت موقعہ ہے، اس کو چھوڑیں گے تو پکڑ ہوگی. اور اثر کی کوئی پڑھتا نہیں، ان کو کوئی چھوڑتا نہیں، اور اثر اور عشاء سے پہلے کی سنتیں کوئی پڑھتا نہیں. اس لیے کہ مائنڈ سیٹ یہ ہو گیا ہے، یہ شیطان نے بہت محنت کی ہے ذہن سازی کرنے پر، اور سوچ یہ بنا دی ہے کہ اس کو چھوڑنے کی وجہ سے کوئی نقصان تو نہیں، اس کو کرنے کی وجہ سے کوئی نقصان تو نہیں. نہیں، یہ سوچو کہ اس کو کرنے کی وجہ سے نقصان ہے، مکروہ تنزیہی، اس کو کرنے کی وجہ سے نقصان ہے. ہاں بالکل ہے، ثواب کم ہو جائے گا. یہ نفل جو ہے اسے چھوڑنے کی وجہ سے کوئی نقصان ہے؟ بالکل ہے، ثواب کم ہو جائے گا. یہ مستحب ہے اسے چھوڑنے کی وجہ سے کوئی نقصان ہے؟ بالکل ہے، ثواب کم ہو جائے گا. تو ثواب کی کمی کی بنیاد پر کسی عمل کو چھوڑنا کہ اس میں کیا ہے ثواب نہیں ملے گا، یہ غلط. یہ پہلے تو یہ سوچ، اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ ثواب جتنا بڑھتا چلا جائے اتنا ہی درجہ بلند ہوتا چلا جائے گا. ہو سکتا ہے کہ فرائض میں کچھ کمی آ جائے، وہ نوافل کے ذریعے پوری کر دی جائے. ہو سکتا ہے کہ زندگی کے سارے اعمال بیکار ہو جائیں، اس میں کوئی نہ کوئی نقص ہو جس کا ہمیں دنیا میں پتہ بھی نہیں تھا، اور قیامت کے دن کسی وقت بہت اخلاص کے ساتھ پڑھی ہوئی دو رکعتیں کام آ جائے. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو خواب میں کسی نے دیکھا انتقال کے بعد، بہت اعلیٰ درجے کے ولی تھے. پوچھا گیا کہ کیا ہوا، تو کہا کہ بس کیا ہوا، وہ بڑی بڑی چیزیں تو ایک طرف رہ گئی، دنیا میں جن کو بڑی بڑی چیزیں سمجھتے تھے وہ سب ایک طرف رہ گئی. اور کام کیا آیا، کہا کہ تہجد کے وقت جو چھوٹی چھوٹی رکعتیں پڑھ لیا کرتے تھے وہ کام آ گئی. ایسے بے شمار واقعات ہیں کہ انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور بڑے اونچے درجے کے ولی، اور پوچھا گیا کہ کیا ہوا، تو کہا کہ نجات ہو گئی، مگر وہ بڑے بڑے عمل کی وجہ سے نہیں، بڑے بڑے کارناموں کی وجہ سے نہیں، اس ایک عمل، یہ عمل قبول ہو گیا، یہ عمل قبول ہو گیا. روشنائی ان کے اندر ایسا قلم رکھا اور قلم رکھ کر کے اٹھایا اور سوچ رہے تھے کہ آگے لکھنا کیا ہے، اتنی دیر میں ایک مکھی آ کر کے بیٹھ گئی. یہ بہت بڑے ولی تھے اپنے زمانے کے، اور عالم بھی بہت بڑے تھے. تو کہا کہ میں سوچ رہا تھا اور ذہن میں جب وہ بات آئی تو بس لکھنے کے لیے جو قلم ہٹا رہا تھا، یو پیپر کی طرف ایسے جا رہا تھا کہ میری نظر پڑ گئی کہ مکھی بیٹھی ہوئی ہے اور مکھی روشنائی سے اپنی پیاس کو بجھا رہی ہے. تو دل میں خیال آیا کہ اگر ہٹاتا ہوں تو یہ مکھی اڑ جائے گی اور پیاس ہی اڑ جائے گی، اس کی پیاس نہیں بجھے گی. تو جب تک وہ خود پیاس بجھا کر کے اڑی نہیں، اس وقت تک میں نے قلم کو ہٹایا نہیں، اللہ تعالی شانہ نے اس نیکی کو قبول کر کے میری مغفرت فرمائی. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت اہتمام کرتے تھے، ان کے علم کی حد تک اس قدر اہتمام تھا اعمال کا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایسے بہت کم لوگ زندگی میں دیکھے کہ جن کو اعمال کا اس قدر اہتمام تھا. جتنی نفل نمازوں کا ان کو پتا چلتا تھا اس کو اپنی زندگی میں لے آتے تھے. وضو کرتے تھے تو ہمیشہ وضو کرنے کے بعد تحیت الوضو ضرور پڑھتے تھے, تہجد ضرور پڑھتے تھے, اشراق ضرور پڑھتے تھے, چاش ضرور پڑھتے تھے, اوابین ضرور پڑھتے تھے. ایسا لگتا تھا کہ نیکیوں کو کمانے کی فکر ہے, نیکیوں کو کمانے کی, اپنی آخرت بنانے کی فکر ہے, نیکیوں کو کمانے کی فکر ہے. پہلے بھی میں نے آپ حضرات کو بتلایا تھا کہ ایک مرتبہ میں ان کے ساتھ مسجد میں گیا, رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور ہم دونوں ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور مؤذن نے اذان کہی تو میرے پاس اپنی میری کھجور تھی, ان کے پاس اپنی کھجور تھی, تو گھر میں سے وہ تو انہی کی کھجوریں تھیں جو ہم لے کر کے گئے تھے, لیکن اب وہ ہماری ملک میں آ گئی تھی, والدہ نے ہمیں پکڑوا دی, ان کو ان کی دی, تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم مجھے تمہاری دے دو اور تم میری دے لو, یہ تم اس سے تم افطار کرو اور تم میرے سے افطار کرو. اور پھر بعد میں انہوں نے کہا کہ بات تو ایک ہی تھی, صرف فرق اتنا تھا کہ میں نے تمہیں افطار کروایا اور تم نے مجھے افطار کروایا, تو افطار کا ثواب دونوں کو مل گیا. اس قدر کسی کے انتقال کی خبر آوے اور ان کے علم میں ہو اور وہ غسل کے لیے نہ جائیں, ایسا ہو نہیں سکتا تھا, وہ نماز جنازہ میں شرکت نہ کرے, ایسا نہیں ہو سکتا تھا. اور یہ عبادتیں جن کو ہم نظر انداز کرتے ہیں, فارغ ہونے کے باوجود بھی ہم کرتے نہیں, اور اگر چھوٹ بھی جاتی ہے تو دل پر کوئی صدمہ نہیں ہوتا ہمیں, ان کا اگر بعد میں پتا چلتا تھا غسل ہو جانے کے بعد تو کتنا افسوس کرتے تھے اس پر کہ اوہو مجھے کسی نے بتایا نہیں, میں بھی شریک ہو جاتا. اور وفات سے اگلے دن ان کو ظہر اور عصر کے درمیان تکلیف شروع ہوئی سینے میں, اور وہی ان کا سبب بنا انتقال کا, ہارٹ اٹیک ہوا. تو اس حالت میں بھی عصر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی, عصر کی نماز. اور اس وقت ہماری بہن جو ہے یہاں یہ 74 برنر اسٹریٹ میں بالکل ہماری اکیڈمی کے سامنے رہتی تھی, تو وہ گھر سے نکلے اس درد کے ساتھ, اور یہاں وہ اٹیک زیادہ ہوا ہوگا تو وہ چلنے کی قدرت ان کو نہیں رہی, چلنے کی قدرت نہیں رہی, تو وہ گھر میں داخل ہو گئی, دروازہ کھٹ کھٹا کر کے, مجھے بہت درد ہے, اور چہرے سے پتہ لگ رہا تھا کہ کافی بیمار ہے, کوئی واقعہ پیش آیا ہے, لیکن وہ ہارٹ کی طرف ان کا ذہن نہیں گیا, کسی اور کا بھی نہیں گیا. تو ہماری بہن نے ان کو بٹھایا اور کہا کہ آپ نماز یہیں پڑھ لیجئے, تو کہا کہ نہ, سعید کو فون کرو, وہ گاڑی لے کر کے آئے اور مجھے مسجد تک پہنچائے. تو مسجد فلاح میں بالکل یہاں قریب, یعنی اس قابل نہیں تھے کہ وہ چل کر جائیں, تو ہمارے بھائی سعید پہنچے, ان کو گاڑی میں بٹھایا اور گاڑی میں لے جا کر کے ان کو مسجد میں اتارا. اثر پڑھی, گھر نہیں آئے اس لیے کہ دوبارہ میری مغرب جائے گی, تو مغرب پڑھی, عشاء پڑھی, پھر گھر آئے اور فجر کے لیے گئے, اور فجر کی نماز بھی مسجد میں جا کر کے پڑھی. ایک ہارٹ کے مریض کو جب ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اس وقت اس کا بدن کتنا ڈھیلا ہو جاتا ہے, وہ تو ان لوگوں سے پوچھے جن کو یہ تکلیف ہوئی ہے, انجائنا جیسی معمولی تکلیف سے بھی آدمی ڈھیلا ہو جاتا ہے. اور بعد میں انتقال کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ بھائی ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا, لیکن فجر کی نماز پڑھی. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سارے معمولات انہوں نے پورے کیے فجر کے بعد کے, اور اس کے بعد سوئے اور نیند میں ان کا پھر انتقال ہو گیا. اس قدر مجاہدہ تھا ان کی زندگی میں, اور وہ بہت خوشی خوشی کرتے تھے ان کاموں کو, بہت خوش ہوتے تھے. اور آگے پیچھے دائیں بائیں لوگوں میں اس قسم کے عمل میں کوتاہی دیکھتے تھے تو بہت کڑن ان کو محسوس ہوتی تھی, بولتے نہیں تھے لیکن ان کو دکھ ہوتا تھا, سستی غفلت نوافل وغیرہ میں دیکھ کر کے ان کو غم ہوتا تھا. اور کسی پرائے کو بھی دیکھتے تھے کہ وہ اچھے اعمال میں ہے, نیک اعمال میں ہے, تو بہت خوش ہوتے تھے, ان کو خوشی اور فرحت محسوس ہوتی تھی. تو وہ جو ہے ان سے ایک دفعہ میں نے پوچھا کہ آپ کہا بلکہ کہ آپ اس قدر مجاہدہ مت کیجیے, برف ہوتا ہے اس میں بھی آپ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, کہیں پھسل گئے, کوئی چوٹ لگ گئی, عذر ہوتا ہے، یہ آزار ہے شریعت مطہرہ میں کہ جس کی وجہ سے نماز ساقط ہو جاتی ہے. نماز با جماعت آپ گھر میں پڑھ لیا کیجیے، آپ کی عمر دیکھیے، ایک مرتبہ آپ گر چکے ہیں، ہارٹ ٹوٹ چکا ہے. تو انہوں نے عجیب بات مجھ سے فرمائی، انہوں نے فرمایا کہ بیٹا قیامت کے دن جو ہے اپنے اعمال کی وجہ سے کوئی جنت میں نہیں جائے گا، قیامت کے دن اللہ کے فضل کی وجہ سے جنت میں جائے گا، مگر فضل متوجہ ہوتا ہے کوشش سے، کسی عمل سے اللہ کا فضل متوجہ ہوگا. اور مجھے پتا نہیں ہے کہ وہ عمل میرے نامۂ اعمال میں جا چکا ہے یا نہیں جس کی بنیاد پر اللہ کا فضل متوجہ ہونے والا ہے. اس لیے آخری وقت تک مجھ سے جتنا ہو سکے گا وہ میں کرتا رہوں گا. تو ہمارا بس حال یہ ہے کہ ایسا ذہن بن چکا ہے کہ ہم فرائض کا اہتمام کرتے ہیں، واجبات کا اہتمام کرتے ہیں، ہمیں قبر میں کچھ نہیں ہوگا، ہمیں جہنم میں نہیں جانا پڑے گا، ہم سیدھے جنت میں چلے جائیں گے. یہ غفلت ہے، غفلت. یہ غرور ہے، غرور دھوکا. امید اور دھوکے میں فرق ہے، امید اور دھوکے میں فرق ہے. امید کس کو کہتے ہیں؟ کہ آدمی وہ محنت کرے جو اسے کرنی چاہیے، اور پھر وہ امید کرے کہ انشاءاللہ اللہ ضرور مجھے اس کا پھل دے گا. ایک طالب علم جو ہے وہ امتحان کے لیے محنت کرتا ہے، ایگزامز کے لیے محنت کرتا ہے ایک اسٹوڈنٹ، اور جتنی محنت اس کے بس میں ہے وہ ساری کر لیتا ہے، اور اس کے بعد وہ امید رکھتا ہے کہ انشاءاللہ اللہ مجھے پاس کرے گا. پرچے اچھے نہیں جاتے، پھر بھی اسے امید ہوتی ہے کہ میرے بس میں جتنا تھا کیا ہے، اللہ میرے اوپر فضل کرے گا. اس کو امید کہتے ہیں. اور کامیابی کے حصول کے لیے جو کام کرنا چاہیے اس کام کو نہ کریں اور پھر امید رکھیں، یہ غرور ہے، یہ دھوکا ہے. کہ طالب علم درسگاہ میں بھی نہ آئے، سبق میں بھی حاضری نہ دے، امتحان کے زمانے میں بھی بیٹھا رہے، لوگ ریویژن کر رہے ہیں وہ ریویژن میں بھی دلچسپی نہ لے، اور پرچہ بھی امتحان ایگزامینیشن پیپر بھی جیسا لکھا گیا ویسا لکھے، اور پھر وہ امید رکھے، یہ دھوکا ہے. اور اس دھوکے کا پتہ اسے بہت جلدی چل جائے گا کہ میں نے اپنے آپ سے دھوکا کیا ہے. جب ریزلٹ نکلے گا وہ پاس نہیں ہو سکتا. اس کو دوسری مثال سے سمجھیے کہ جو لوگ کھیتی کرتے ہیں تو کھیتی کرنے میں ہل چلانا پڑتا ہے، ہل چلانے کے ساتھ وہ زمین کو صاف کرنا پڑتا ہے، پھر اس میں بیج بونے پڑتے ہیں. اس کے اوقات ہوتے ہیں کہ اس مہینے میں یہ کرنا ہے، اس مہینے میں یہ کرنا ہے، پھر بارش برستی ہے، نگرانی ساری، اور پھر کھیتی جو ہے لہلہانے لگتی ہے. تو جو شخص کھیتی کے جتنے تقاضے ہیں ان سارے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، اور پورا کرنے کے بعد پھر وہ امید کرتا ہے کہ انشاءاللہ اس سال فصل اچھی نکلے گی، اس کو امید کہتے ہیں. لیکن ایک شخص کچھ کرے ہی نہیں، کھیتی میں جائے ہی نہیں، ہل نہ چلائے، بیج بھی نہ بوئے، اور وہ بھی امید رکھے کہ انشاءاللہ اللہ کرے گا. تو یہ جو ہے کہ اللہ کے ساتھ اللہ سے ڈرنا بھی چاہیے اور اللہ سے امید بھی رکھنی چاہیے. اللہ سے ڈرنا بھی چاہیے اور امید بھی رکھنی چاہیے. امید اور خوف، ان دونوں کے درمیان جو ہے، خوف اور امید کے درمیان ایمان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صاحب کے پاس گئے، آخری وقت تھا، کہا کہ تم کیسے پاتے ہو اپنے آپ کو؟ تو اس نے کہا کہ جہنم سے ڈر رہا ہوں اور جنت کی امید رکھتا ہوں. تو کہا کہ جا پھر، تو جنت میں چلا گیا. اس لیے کہ اسی کو تو ایمان کہتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر قیامت کے دن اللہ تعالی شانہ یہ فرما دیں کہ جتنے انسان ہیں سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک آدمی کے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ اللہ میں امید مجھے اتنی ہے کہ میں یہ سمجھوں گا کہ یہ ایک آدمی میں ہی ہوں. اور اگر اللہ تعالیٰ شانہ یہ فرما دے کہ جتنے انسان ہیں سب جہنم میں چلے جائیں سوائے ایک آدمی کے، تو کہا ڈر مجھے اتنا ہے کہ میں سمجھوں گا کہ وہ ایک آدمی میں ہی ہوں. یہ ایمان اور خوف، یہ خوف اور امید، الایمان بین الخوف والرجاء، کہ آدمی ڈرے اور ڈر کر کے کام کرے. جیسے طالب علم ڈرے، خوف کیا کرے گا؟ خوف انسان کو عمل پر لائے گا. تو پہلے تو ڈرے اور ڈر کر کے عمل کرے, اور جیسا بھی عمل ہو جائے اس کے بعد اللہ سے امید رکھے. یہ ہے خوف اور رجا. ڈرے آدمی, ڈرے کہ اگر میں امتحان کے لیے محنت نہیں کروں گا تو فیل ہو جاؤں گا. تو اس یہ ڈر جو ہے اسے ابھارے گا محنت پر, پھر جتنی محنت ہو سکے وہ کرے گا, اور جب فارغ ہو جائے گا امتحانات سے تو اب کیا کرے گا؟ اب ڈرے گا نہیں, اب امید رکھے گا, امید رکھے گا. تو انسان کو چاہیے کہ اپنے بس میں جتنا ہے وہ سب کچھ کرے. ہم کرتے کچھ نہیں, ہماری جو محنتیں ہیں حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو یہ 5% بھی محنت نہیں ہے ہماری. اللہ نے جو ہمیں صلاحیتیں دی ہیں, اللہ نے جو ہمیں طاقت دی ہے, اللہ نے جو ہمیں مواقع اور اپرچونٹیز دی ہیں, تو ان طاقتوں اور ان صلاحیتوں سے, ان اپرچونٹیز سے جتنا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے ہم نہیں اٹھاتے, نہیں اٹھاتے. تو پہلے تو یہ مائنڈ سیٹ جو ہے اسے بدلنے کی ضرورت ہے کہ نفل ہی تو ہے, نفل ہو سکتا ہے کہ یہ نفل ہی آخرت میں نجات کا ذریعہ بن جائے. ہو سکتا ہے کہ یہ ایک عمل جس کے بارے میں تمہارا یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ نفل ہی تو ہے, نفل ہی تو ہے, نہیں کریں گے تو کیا ہوگا, نہیں کریں گے تو کیا ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا, اس پر نفل پر کوئی پکڑ تھوڑی ہوتی ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ ایک عمل آپ کی زندگی میں یو ٹرن لانے والی ہے, اور ایسا یو ٹرن لانے والی ہے کہ آپ کو ولایت کے مقام تک پہنچانے والی ہے. کتنے بڑے بڑے اولیاء گزرے ہیں جن کی زندگیاں بری تھیں لیکن ان کو اپرچونٹی ملی ایک ایسا کام کرنے کی جو کام ضروری بھی نہیں تھا, نفل کام, مستحب کام, لیکن اس کو انہوں نے کر لیا تو اس کے نتیجے میں ولایت کے راستے پر اللہ نے ڈال دیا. اس لیے میرے بھائیو سب سے پہلا مائنڈ سیٹ تو ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ثواب, اگر یہ ذہن میں ہے کہ اگر یہ میں کروں گا تو ثواب ملے گا, نہیں کروں گا تو ثواب نہیں ملے گا, بس زیادہ سے زیادہ یہ نقصان ہے, پکڑ تو نہیں ہوگی, تو ثواب کے بھی ہم محتاج ہیں, ثواب کے بھی ہم محتاج ہیں. اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف سے ثواب ملے, اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف سے اجر ملے, یہ کوئی کم درجے کی چیز تھوڑی ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہمارا مالک جس کے لیے ہم کام کرتے ہیں, کاروبار کا مالک ہمارا امپلائر اس کے لیے کام کرتے ہیں, تو اس کی طرف سے 100 pounds کے بجائے 110 مل جائے تو پھولے نہیں سماتے. اگر پتا چلے کہ تھوڑا اوور ٹائم کر لیں گے تو 100 کے بجائے 150 ملیں گے تو خوشی سے کرتے ہیں. اور بہت سارے لوگ تو ایسی جگہ پر نوکری کرتے ہیں جہاں نوکری ان کو اچھی لگتی ہے تو ایکسٹرا کام دیا جاتا ہے بغیر تنخواہ کے, وہ بھی کرتے ہیں. کس چیز کے لیے؟ اس تنخواہ کے لیے جو مل رہی ہے, کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ناراض ہو جائے اور یہ بھی ہم سے لے لے. تو اللہ کے بارے میں ایسا خیال کیوں نہیں آتا کہ چلو بھائی یہ ایکسٹرا کام بھی کر لیتے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کام کو نہ کرنے کی وجہ سے وہ جو اصل کام کی توفیق مل رہی ہے وہ کہیں سلب نہ ہو جائے. یہ خیال کیوں نہیں آتا؟ اور یہاں تو ایکسٹرا کام جو بھی ہوگا اس کا اجر و ثواب ضرور ہوگا, مفت میں اللہ تعالیٰ شانہ کام نہیں کرواتے. تو یہ سوچے کہ یہ اگر ایکسٹرا کام کروں گا اللہ کی رضا ایکسٹرا ملے گی, اللہ کی رضا زیادہ ملے گی, اور اللہ کی طرف سے اجر و ثواب زیادہ ملے گا, اور اللہ کی طرف سے ثواب ملے, اللہ کی طرف سے جو کچھ بھی ملے وہ باعث برکت ہے. حضرت ایوب علیہ السلام ایک مرتبہ غسل فرما رہے تھے, اور وہ غسل اسی وقت فرما رہے تھے جب وہ بیماریوں سے نکلے. تو اب جو ہے وہ آزمائش کا دور ختم ہو گیا, کئی سالوں تک وہ بیمار رہے اور بدن جو ہے وہ سڑ گیا تھا اور بڑی مشقتیں برداشت کی, بالآخر اللہ تعالی شانہ نے ان کو شفا دی تو کہا کہ جاؤ جا کر کے غسل کرو. جب انہوں نے غسل کیا بدن بالکل ٹھیک ہو گیا تو اسی وقت سونے کی ٹڈیاں گرنے لگی, تو سونے کی ٹڈیاں گرنے لگی تو وہ ان سونے کی ٹڈیوں کو جمع کرنے لگے. جیسے ابھی اوپر سے سونے کی بارش ہو تو ہم بھی سب اکٹھا کرنے لگیں گے, ابھی تو پیغمبر تھے. تو اللہ تعالیٰ شانہ نے اوپر سے وہی نازل کی کہ اے ایوب کیا میں نے تمہیں اس سے غنی نہیں کر دیا ہے, بے نیاز نہیں کر دیا ہے؟ یہ دنیاوی سامان, میں نے تو تم کو روحانیت کا اتنا اعلیٰ مقام دیا ہے اور روحانیت کی اتنی ساری دولتیں دے رکھی ہیں, تو کیا اس سے میں نے تجھے بے نیاز نہیں کر دیا ہے اور تو اس کے پیچھے پڑ گیا؟ تو ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں عرض کیا کہ یہ باری تعالیٰ مجھے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, دنیاوی اعتبار سے بھی آپ نے غنی کر رکھا ہے اور روحانی اعتبار سے بھی غنی کر رکھا ہے, لیکن یہ جو سونے کی ٹڈیاں ابھی گر رہی ہیں یہ کسی انسان کی طرف سے نہیں مل رہی ہے, براہ راست آپ کی طرف سے مل رہی ہے, تو یہ آپ کی طرف سے ہدیہ اور تحفہ ہے. اور لا گنا بھی ان برکتک, اور آپ کی طرف سے جو چیز آئے وہ برکت والی ہوتی ہے, تو آپ کی طرف سے برکت جو ملتی ہے اس سے تو کبھی بھی میں مستغنی نہیں ہو سکتا, آپ کی برکت سے کبھی پیٹ نہیں بھر سکتا. تو یہ سونے کی ٹڈیاں گر رہی تھیں اس کے بارے میں حضرت فرماتے ہیں کہ لا غنا بھی ان برکت, تو دو نفل نماز پڑھنے کے نتیجے میں اگر آخرت کا اجر و ثواب ملتا ہے تو اس کے بارے میں ہمارا ذہن کیوں نہیں بنتا کہ لا غنا بھی ان برکت. اس لیے ثواب کے نہیں ثواب ملے, یعنی اب سوچنے کا طرز ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے کہ یہ کام نہیں کروں گا تو پٹائی ہوگی, یہ کام کروں گا تو پٹائی ہوگی, یہ کام نہیں کروں گا تو سزا ملے گی, یہ کام کروں گا تو سزا ملے گی. تو غیبت نہیں کرنی ہے کیوں, اس لیے کہ کروں گا تو سزا ملے گی. نماز نہیں چھوڑنی ہے کیوں, اس لیے کہ چھوڑوں گا تو سزا ملے گی. نہیں, نماز پڑھنی ہے اس لیے کہ اجر و ثواب ملے گا, غیبت چھوڑنی ہے اس لیے کہ اجر و ثواب ملے گا. تو پھر آگے جا کر کے یہ مستحب کرنا ہے, یہ نفل کرنا ہے اس لیے کہ اجر و ثواب ملے گا, یہ مکروہ تنزیہی سے بچنا ہے اس لیے کہ اجر و ثواب ملے گا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو مائنڈ سیٹ ہے اسے بدلنا ہے. مگر اس سے آگے دوسری بات جو عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ اس کے بارے میں ہمارا ذہن یہی ہوتا ہے کہ اگر ٹیبل کرسی پہ بیٹھ کے کھانا کھا لیا بغیر عذر کے, تو ٹیبل کرسی پہ بیٹھ کے کھانا کھا لیا تو اجر و ثواب نہیں ملے گا, اور زمین پر بیٹھ کے کھانا کھا لیا تو اجر و ثواب ملے گا. تو بھائی بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں ہم اجر و ثواب کو چھوڑ دیتے ہیں یہاں بھی چھوڑ دے تو حرج کیا ہے. نہیں میرے بھائیو, صرف اجر و ثواب نہیں, اجر و ثواب کے ساتھ روحانیت, نورانیت, برکتیں اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے ساتھ ہوتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا. یہ اجر و ثواب جو ہے وہ تو ایک انسان کی فطرت اللہ نے بنائی ہے کہ وہ جلب منفعت اور دفع مضرت کے لیے کام کرتا ہے. ان دونوں مقصدوں میں سے اگر کوئی بھی مقصد نہ ہو تو وہ کام نہیں کرتا, یہ اللہ نے انسان کی فطرت بنائی ہے. جب بھی کام کرے گا تو دو مقصد میں سے ایک مقصد ہوگا, یا تو مضرت کو اپنے آپ سے دور کرنے کے لیے. دوائی کھاتا ہے کیوں, اس لیے کہ دوائی نہیں کھاؤں گا تو بیماری بڑھ جائے گی. دیکھو دفع مضرت کے لیے کرتا ہے. دروازے کو اچھی طرح لاک کرتا ہے, کیوں کرتا ہے, اگر اچھی طرح لاک نہیں کیا تو چور گھس جائے گا. دفع مضرت. وہ موٹر وے پہ گاڑی چلا رہا ہے اور اسپیڈ کو کنٹرول کرتا ہے, کیوں, اس لیے کہ اگر اسپیڈ کو کنٹرول نہیں کروں گا تو فائن ہوگی مجھے. دفع مضرت, یہ اس کی طبیعت اللہ نے بنائی ہے کہ مضرت کو دور کرنے کے لیے کام کرتا ہے, اور نمبر دو جلب منفعت کے لیے, فائدے کو حاصل کرنے کے لیے. فائدے کھانا کھاتا ہے فائدے کو حاصل کرنے کے لیے, کبھی لذت کی شکل میں فائدہ ہوتا ہے اور کبھی صحت کی شکل میں. کپڑے پہنتا ہے فائدہ حاصل کرنے کے لیے, ایک تو یہ کہ ستر چھپتا ہے اور دوسرا یہ کہ ٹھنڈی سے بچاؤ گرمی سے بچاؤ, فائدے کے لیے. آدمی کوئی بھی عمل ان دونوں مقصدوں کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے نہیں کرتا, بے مقصد بھی نہیں کرتا اور ان دو کے علاوہ تیسرا کوئی مقصد بھی نہیں ہے. تو اللہ جل جلالہ وعمن والو ہماری اس فطرت کو جانتے تھے, اس لیے اللہ تعالی شانہ نے ہمیں اعمال میں جلب منفعت اور دفع مضرت دکھلایا. غیبت کرو گے تو یہ نقصان ہوگا تاکہ بچ جائیں ہم, ہماری طبیعت ایسی ہے. نماز پڑھو گے تو یہ فائدہ ہوگا. اعمال میں جلبی منفعت اور دفع مضرت بتلاتے ہیں اللہ تعالیٰ, کسی جگہ پر مضرت بتلاتے ہیں کسی جگہ پر منفعت بتلاتے ہیں, تاکہ انسان جو ہے آگے بڑھے. اور بہت سے اعمال ایسے ہیں کہ جن میں کوئی خاص منفعت یا خاص مضرت بیان نہیں کی گئی ہے, بس اجر و ثواب کہ اس پر اجر و ثواب ملے گا. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. کہ بھائی جو بھی ایمان کی حالت میں چھوٹی بڑی جتنی بھی کوشش صحیح طریقے سے کرے گا تو اس کی اس کوشش کی قدر دانی کی جائے گی, یعنی کچھ نہ کچھ ملے گا اس کو, کچھ نہ کچھ ملے گا. یہ جلد منفر ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ اختیار کرے, لہم جنات, ان کے لیے باغات ہوں گے. تو اللہ جل جلالہ وعمن والہ جلب منفعت اور دفع مضرت کی ہماری جو سسٹم ہے اس سسٹم کو سامنے رکھ کر کے ہمیں کچھ لالچ دیتے ہیں تاکہ بندے جو ہیں صحیح راستے پر آ جائیں. لیکن کہ اللہ تعالی شانہ ہمیں جنت میں وہی چیزیں دیں گے جو قرآن اور حدیث میں آئی ہیں, اتنی ہوں گی وہاں, اس کا تو ہماری عقل تصور نہیں کر سکتی. مالا عین رات, نعمتیں ایسی ہوں گی جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں, ولا اذن سمعت, جو کسی کان نے سنی نہیں, ولا خطر على قلب بشر, اور کسی دماغ پر وہ وارد نہیں ہوئی ہے, ذہن نے سوچا نہیں ہے کہ ایسی بھی نعمت ہو سکتی ہے. تو چونکہ ہم لوگ ان نعمتوں کا اپنے دماغوں سے ادراک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے, اس لیے اللہ تعالی شانہ صرف ان باتوں کا ذکر فرما دیتے ہیں جن باتوں کا ادراک ہمارے ذہن کر سکتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہم لوگ چل پڑے. اس لیے کہا کہ ثواب ملے گا, ثواب ملے گا, بدلہ ملے گا, ثواب ملے گا, اجر ملے گا, بدلہ ملے گا, اس لیے کہ ہم اس کا ادراک کر سکتے ہیں. باقی برکات ہیں, انوار ہیں, کیا برکت نور, یہ سب برکات انوار, روحانی فوائد, اس کا ذکر زیادہ نہیں آتا. وہ جو ہے جیسے جیسے آدمی ترقی کرتا ہے خود اس کو محسوس ہوتا ہے, پھر جب وہ ولایت کے مقامات کو طے کرتا ہے, اور ولایات کے مقامات کو طے کرتے کرتے جب ان سب چیزوں کا ادراک ہوتا ہے تو اولیاء کرام جو ہے اس کو اپنی زبان سے ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن وہ بھی کما حق کا ادا نہیں کر پاتے, اس لیے کہ وہ ایک باطن کی مانوی چیز ہے. اسی لیے تقوی کی تعریف میں علماء کا اختلاف ہو جاتا ہے. تو مآل سب کا ایک ہی ہوتا ہے, لیکن یہ تقوی جو ہے یہ کوئی یہ مانوی چیز ہے, یہ کوئی حسی چیز نہیں ہے. جو حسی چیز ہے تقوی کی وہ تو اس کا اثر ہے, اصل جو دل میں تقوی ہوتا ہے یہ ایک مانوی چیز ہے, اور ہر شخص جو ہے اس کو اپنی زبان میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ تقوی کسے کہتے ہیں. اسی لیے شروحات کے اندر جو ہے آپ کو اختلاف ملتا ہے کہ کسی نے اس کی یہ تعریف کر دی, کسی نے یہ تعریف کر دی, کسی نے یہ تعریف کر دی. ادب جو ہے ادب, اس کی بھی مختلف تعریفیں ملتی ہیں. کتاب الادب کھولتے ہیں تو شارحین الگ الگ تعریف کرتے ہیں, وجہ اس کی ہے کہ ادب دل سے ہوتا ہے. تو دل کی کیفیت کا ہر شخص نے اپنے اپنے اپنی اپنی تعبیرات کی ہے. یہ ساری مانوی چیزیں ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ سنت جو ہے سنت, زمین پر بیٹھ کر کے کھانا کھائیں گے تو صرف یہ نہ سمجھیں کہ آپ کو ثواب ملا ہے, بلکہ بہت کچھ ملتا ہے, بہت کچھ ملتا ہے. جہاں کہیں موقع ہو تو ایک پلیٹ کے اندر دو آدمی بیٹھ کر کے کھانا کھائے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین نے کہا کہ ہم لوگ کھاتے ہیں مگر ہم سیر نہیں ہوتے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ارشاد فرمایا کہ لعلکم تفترقون, ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ تم الگ الگ کھاتے ہو. تو کہا کہ ہاں ایسا تو ہے. تو کہا کہ نہیں, پھر اب دو کام کر کے کھاؤ, ایک تو بسم اللہ پڑھ کر کے کھانا کھاؤ اور دوسرا ایک ساتھ مل کر کے کھاؤ. تو ساتھ مل کر کے کھانے کی اب مختلف اس کے درجات ہیں. ایک تو یہ کہ ایک شخص 6 بجے کھانا کھا رہا ہے, دوسرا 7 بجے کھانا کھا رہا ہے, الگ الگ وقت میں, تو دیکھو یہ الگ ہو گئی. اور دوسری شکل یہ ہے کہ سب 7 بجے مل کر کے کھانا کھا رہے ہیں, تو ایک درجہ تو ہو گیا کہ ساتھ مل کر کے 7 بجے پوری فیملی بیٹھ کر کے کھانا کھاتی ہے. گھروں کے اندر میرے بھائیوں یہ جو ایک فیملی کا فائبر جو مضبوط ہوتا تھا پہلے زمانے میں, اس کی وجہ یہی تھی کہ سب ساتھ بیٹھ کر کے بات چیت کر رہے ہیں, سب ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھا رہے ہیں, سفر میں بھی سب ساتھ ہوتے ہیں, ایکٹیویٹیز میں سب ساتھ ہوتے ہیں, ایز اے فیملی ایکسٹینڈیڈ فیملی ساتھ ساتھ رہتی تھی. آج ہمارے زمانے میں ہو یہ گیا کہ شادی ہوئی کہ الگ الگ, اور ہمارے زمانے میں اس کی بھی مصلحتیں ہیں کہ ساتھ رہیں گے تو گڑبڑ بہت ہوگی. حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اصل جھگڑا ہوتا ہے عورتوں کی وجہ سے, اصل جھگڑا ہوتا ہے عورتوں کی وجہ سے, اور عورتوں کی وجہ سے بھی ساس اور بہو کا بہت جھگڑا ہوتا ہے. تو حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ اپنے زمانے میں یہ فرماتے تھے کہ گھریلو جھگڑوں کا سب سے بہتر علاج یہ ہے کہ پہلے دن سے کچن الگ کر دو, یہ تمہارا کچن اور یہ ہمارا کچن. اس لیے کہ ان کی سلطنت ہی کچن ہوتی ہے, بادشاہت ان کی کچن. اب وہ بہو آتی ہے, وہ اپنے گھر سے آئی ہے تو وہاں کا طریقہ کچھ اور ہے, پر یہ ان کا طریقہ کچھ اور ہے. وہ بننے والی کڑی کھچڑی ہی ہے آخر میں, بس ترتیب دونوں کی الگ ہے. لیکن وہ ساس صاحبہ کو ایسا خیال آتا ہے کہ میری حکومت پر کسی اور کی اب حکومت آئی ہے کہ اب اس ترتیب سے ہم کام کریں, اس لیے وہ ادھر روکتی ہیں, اور یہ جو ہے وہ یہ کوشش کرتی ہے کہ ہماری ترتیب چلے, یا یہ اس کی دل شکنی ہوتی ہے. تو یہ جھگڑے سارے وہاں سے شروع ہوتے ہیں, اور جب عورتوں کے جھگڑے شروع ہوتے ہیں تو پھر مردوں کو جو ہے مجبور ہو کر کے اپنی اپنی عورتوں کا ساتھ دینا پڑتا ہے, گھر ٹوٹے گا, روزانہ لڑائی جھگڑے ہوں گے. تو یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ غلط کر رہی ہے پھر بھی اس کا سپورٹ کرتے ہیں. یہ آخرت میں بہت نقصان ہمیں اٹھانا پڑے گا ان سب چیزوں کی وجہ سے. یہ حقوق العباد سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں, اور ہماری نمازیں وغیرہ سب بیکار چلی جائیں گی. میری ماؤں اور بہنوں, پیار محبت سے رہو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ساتھ بیٹھنا چاہیے, ساتھ بیٹھتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں تو بے اختیار جو باتیں ہو رہی ہوتی ہیں اس سے بھی ماں باپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہماری اولاد کس رخ پہ جا رہی ہے، ان کی سوچ کیسی ہے، اور ماں باپ کی حکمت بھری باتوں سے اولاد کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. تو ناشتہ ساتھ ہونا چاہیے، دوپہر کا کھانا ساتھ ہونا چاہیے، رات کا کھانا ساتھ ہونا چاہیے، عید کے دن سب کو مل جل کر بیٹھ کر کے کھانا کھانا چاہیے. تو ایک شکل تو یہ ہوئی کہ 7 بجے سب نے مل کر کے کھانا کھایا، تو مل کر کے کھایا. اور اس سے اعلیٰ درجہ یہ، اس سے اعلیٰ درجہ کہ ایک پلیٹ میں 2 آدمی ہو گئے تو 2 آدمی ایک پلیٹ میں، تو یہ اعلیٰ درجہ. اور تیسرا یہ ہے کہ 5 آدمی تھے، پانچوں نے ایک ہی برتن میں بیٹھ کر کے کھانا کھایا، پانچوں نے ایک ہی برتن میں بیٹھ کر کھانا کھایا. ہم کچھ سالوں پہلے ہمارے سلیمان بھائی کے ساتھ دیوبند گئے تھے، تو وہاں حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم کے یہاں ہمارا دوپہر کا کھانا تھا. تو ہم وہاں پہنچے تو دیکھ کر کے ہمیں حیرت ہوئی کہ ابھی بھی ماشاءاللہ سنت طریقے پر عمل. ہم جب بچپن میں تھے تو بہت بڑا تھال ہوتا تھا، تو اس تھال میں سب بیٹھ جاتے تھے، بیچ میں چاول ہوتے تھے اور بیچ میں کڑی ہوتی تھی، اور اپنی اپنی طرف سے کھینچ کر کے کھاتے تھے. یہاں اگر کہ سب الگ الگ ہو گئے، تو مولانا ارشد مدنی صاحب کے یہاں ہم دو بھی تھے اور ہمارے علاوہ اور لوگ بھی تھے، اور اس میں کچھ دنیا دار قسم کے لوگ بھی تھے، لیکن حضرت مولانا نے سنت طریقے کے مطابق کھانا سب کو کھلایا. 2 بڑے بڑے تھال تھے مہمانوں کے حساب سے، اور کچھ اس تھال میں بیٹھ گئے، کچھ اس تھال میں بیٹھ گئے، اور بیچ میں وہ بریانی تھی، اور سب اپنی اپنی طرف سے کھانا کھا رہے تھے. یہ اعلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کا کھانے کا طریقہ یہی تھا. تو مل جل کر کھاتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب آ کر کے کہا کہ کھانا کھاتے ہیں مگر پیٹ نہیں بھرتا، سیٹیسفائیڈ نہیں ہوتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے وجہ کون سی بیان کی کہ شاید تم الگ الگ بیٹھ کر کے کھانا کھاتے ہو، تو کہا کہ ہاں یہ بات تو ہے. تو کہا کہ دیکھو ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھا لیا کرو، اور پیٹ نہ بھرنے کی دوسری وجہ بسم اللہ نہ پڑھنا ہے، تو وہ بھی کہا کہ تم ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھاؤ اور بسم اللہ پڑھ کر کے کھانا کھاؤ. اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بسم اللہ پڑھ کر کے کھانا شروع کیا جاتا ہے تو شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے کہ اس دسترخوان پر اب ہماری قدرت نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کا نام لے لیا ہے. اور اگر بسم اللہ پڑھ کر کھانا نہ کھایا جائے تو اس میں شیطان بھی شریک ہو جاتا ہے. اب جب شیطان شریک ہو جائے گا تو تھوڑا وہ کھا لے گا، ہمارے لیے کم رہ جائے گا، وہ ہمیں احساس نہیں ہوتا، مانوی طور پر ساری برکتیں وہ کھینچ لیتا ہے. تو اس لیے سب سے پہلے ذہن میں یہ بات بٹھاؤ کہ ہماری دنیاوی اخروی جو بھی کامیابی ہوگی، جو بھی ترقی ہوگی، وہ سنت طریقے میں ہے. بظاہر ہمیں اگر ایسا لگے کہ میں نے اگر یہ سنت طریقہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اللہ کے حکم کے خلاف کوئی کام کیا تو مجھے بہت فائدہ ہوگا. مثلاً سود پر کسی نے پیسے مانگے تو بہت فائدہ ہوگا. بہت سے لوگ اس طرح سوچتے ہیں کہ گھر تو ہمارا ہے، ایک اور گھر خرید لیا، اور گھر خریدا سود پر. اب سود پر گھر خریدا، بھائی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ تو کہا کوئی حرج نہیں، یہ اس کا کرایہ آئے گا اسی سے ہم بھرتے رہیں گے. دیکھو دنیا میں اس کا کرایہ آئے گا اسی سے ہم سود بھرتے رہیں گے، تو 20 سال 25 سال کے بعد یہ گھر مفت کا ہمارا ہو جائے گا. ان کو یہ پتا نہیں ہے کہ یہ گھر جس طرح بن رہا ہے اسی طرح ایک بہت بڑا پہاڑ بن رہا ہے اللہ کی نافرمانی کا. اور سود کی لانت جو جمع ہوتی ہے اس کے نتیجے میں دنیا میں بھی یہ خاندان تتر بتر ہو جائے گا، اور آخرت میں جو بھگتنا پڑے گا وہ اپنی جگہ پر. ہمیں سوچنا چاہیے میرے بھائیوں، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب دارالعلوم بری حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے، میں تو 9 عمر تھا بالکل، مگر حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی محبت دل میں تھی، ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بار بار تذکرہ سنتے تھے، اس لیے میں بھی اس وقت اسکول میں جاتا تھا، لیکن اسکول سے چھٹی کر کے میں وہاں گیا اور وہاں قیام کرنے کی سعادت نصیب ہوئی. تو ہمارا تو بچپن تھا، تو مفتی محمود الحسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک وہ سوال جواب کا سیشن ہوتا تھا، تو اس وقت حضرت تشریف لاتے تھے اور لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے اور لوگ سوال پوچھتے تھے. بہت بڑے مفتی تھے اور بہت بڑے اللہ کے ولی بھی تھے. تو کسی نے کہا کہ حضرت اس ملک میں ہم لوگ رہتے ہیں تو یہاں ہماری کچھ مجبوریاں ہیں. اس وقت 1980s کی بات ہے یہ، تو 1980s میں مجبوریاں تھیں، کہ خود آدمی اتنے پیسے کب اکٹھا کرے کہ خود اپنا گھر خرید سکے. تو لوگ اس وقت یہی کہتے تھے مجبوری. کیا مجبوری؟ کہ اگر ہم کرائے کے مکان میں کرایہ دیتے رہے تو ہمارا تو گھر ہی نہیں ہوگا. اس سے اچھا یہ ہے کہ ہم سود پر گھر لے لیں اور پھر سود ہم دیتے رہے تو یہ کرائے کی طرح ہی ہے, لیکن کم سے کم 25 سال کے بعد ہمارا گھر تو ہو جائے گا. میرے بھائیو, دین میں اس قسم کی لاجک نہیں چلتی. اور اگر لاجک ہی سے دیکھنا ہو تو میں لاجک سے بھی آپ کو سمجھاؤں کہ وہ کرائے کے معاملے میں اگرچہ 20-25 سال کے بعد گھر آپ کا نہیں ہوگا لیکن اللہ آپ کا ہوگا, اور سودی معاملات میں اگرچہ گھر آپ کا ہو جائے گا لیکن اللہ آپ کا نہیں رہے گا. اب لاجک استعمال کیجیے ایک مومن ہونے کی حیثیت سے, کہ آپ گھر چاہتے ہیں یا اللہ کو چاہتے ہیں. تو ایک شخص نے کہا کہ حضرت اس ملک میں ہماری کچھ مجبوریاں ہیں, تو ان مجبوریاں انہوں نے بتائی, یہی مجبوری کہ اگر ہم کرائے کا گھر لیتے ہیں تو کرایہ دیتے رہو اور اخیر میں کچھ بھی نہیں, اور یہ اگر سود کا لے لیتے ہیں. تو مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ ایک ترازو لو, ترازو لو. یہ میری خود کی سنی ہوئی بات ہے. ایک ترازو لو اور ترازو کے ایک پلڑے میں اپنی مجبوری کو رکھو اور دوسرے پلڑے میں اللہ کی ناراضگی کو رکھو, اور پھر خود فیصلہ کر لو. ایک اپنی مجبوری کو رکھو اور دوسرے میں اللہ کی ناراضگی کو خود فیصلہ کر لو. مومن خود فیصلہ کر سکتا ہے. ہمارا ضمیر کہتا ہے ہمیں کہ یہ صحیح نہیں ہے, لیکن دنیاوی مفاد کے لیے, دنیاوی مفاد کے لیے. تو میرے بھائیو, بے گھر رہنا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزار کر اپنی آخرت بنا لینا, یہ اس سے بدر جہاں بہتر ہے کہ اپنے 5 مکانات ہو جائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی خلاف ورزی کر کے ہم اپنی آخرت کو برباد کریں. تو سب سے پہلے ذہن میں یہ بٹھاؤ کہ ہمیں ہماری کامیابی, چاہے ہمیں نظر نہ آئے بظاہر اور ایسا لگے بھی کہ 1-2 ہفتے کبھی چند مہینے تک بھی یہ خیال شیطان لائے گا کہ دیکھا تو نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کیا تو یہ پھڈے میں پڑ گیا کہ نہیں کام تیرا. تو دل کو یہی کہنا چاہیے کہ نہیں, پھڈے میں نہیں پڑا ہے, دنیاوی اعتبار سے پھڈے میں پڑا ہے, لیکن اخروی اعتبار سے میرا اللہ مجھ سے راضی ہے اور میرا اللہ مجھ سے بہت خوش ہو رہا ہے کہ دیکھو دنیا کا نقصان اس نے آخرت کے لیے اٹھایا. اور دوسری یہ بھی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ اس کو دیکھ کر مجھے دیر سویر اس مخمصے سے نکال دیں گے. تو ہمیں جو ہے میرے بھائیو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے جب یہ یقین ہو جائے گا کہ کامیابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے, تو پھر خود ڈھونڈے گا, خود ڈھونڈے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کون سا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کون سا ہے. ایک مرتبہ میں نے یہاں اپنے یہاں مجلس میں ساتھ بیٹھ کر کے کھانے کی بات چیت کی, تو ہمارے ایک تعلق والے یہاں بیٹھے ہوئے تھے, ان کی گھر والی کا بھی ہم سے روحانی تعلق تھا, تو وہ یہاں بیٹھے ہوئے تھے. جب یہ گھر پہنچے بعد میں 2-4 دن کے بعد مجھے کہنے لگے کہ ہم لوگ تو الگ الگ پلیٹ میں کھاتے تھے, لیکن وہ جب گفتگو بیان میں ہوئی تو میں جب گھر پہنچا تو گھر والی نے ایک ہی پلیٹ رکھی تھی ہم دونوں کے کھانے کے لیے, مجلس کی بدی جمعہ ہی کی مجلس تھی تو ایک ہی پلیٹ تھی ہماری ایک پلیٹ میں. تو میری بھی چاہت تھی کہ ایسی کوئی شکل پیدا ہو جائے, لیکن گھر والی نے سنا تو گھر والی نے پہلے ہی اسے تو ایک پلیٹ میں ہم دونوں. میرے بھائیو, کم سے کم 2-2 تو کھانا شروع کر دو, ایک پلیٹ میں 2-2 شروع کر دو. اور یہ جو ٹیبل کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں اور معذور نہیں ہے انہیں تو یہ نہیں کرنا چاہیے. بہت سے لوگ جو ہیں وہ دوپہر کا کھانا اور شام کا کھانا تو زمین پر بیٹھ کر کھاتے ہیں, بریکفاسٹ ٹیبل کرسی پہ بیٹھ کے کھاتے ہیں. ارے اللہ کے بندو, یہ بھی کھانا ہے, یہ بھی کھانا ہے. اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ دسترخوان بچھا کے کھانا کھاتے ہیں, لیکن جب کوئی مہمان آتے ہیں یا مہمان جاتے ہیں کسی کے گھر تو 25 قسم کی آئٹم ہوتی ہے, برفی ہے, مٹھائی ہے, گلاب جامن ہے, سموسے ہیں, پکوڑے ہیں. اپنے گھر میں جو لنچ میں کھاتے ہیں اس سے 25 گنا زیادہ وہاں ہوتا ہے, لیکن یہ تو ٹی ہے تو چائے. ہر چیز نیچے زمین پر دسترخوان بچھا کے کھانے کی عادت ڈالو, دسترخوان پہ بھی. اور ایک پلیٹ میں کم سے کم گھر کے 2 افراد بیٹھ کر کے کھانا کھائے. تو کہنے لگے کہ ہم گھر گئے تو ہماری بھی چاہت تھی اور اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ کچھ سمجھانا نہ پڑا ان کی بھی طبیعت. اسی لیے عورت اور مرد دونوں اگر ایک پروگرام کو سنے تو اس میں فائدہ بہت ہوتا ہے, بہت فائدہ ہوتا ہے, کچھ زیادہ بولنا نہیں پڑتا, بولنا نہیں پڑتا. تو کہنے لگے کہ وہ بھی بیٹھ گئی اور ہم بھی بیٹھ گئے اور ہم نے خرمین کہا بہت مبارک, اللہ مبارک کرے سنت پر عمل کرنے کو. کہنے کہ نہیں, اس کا ایک فائدہ ظاہر ہوا, وہ اصل بتانا ہے تم کو. تم جو یہ کہہ رہے تھے کہ سنت طریقے پر عمل کرنے کے بے شمار فائدے ہیں, تو کہا کہ ایک فائدہ ظاہر ہوا. میں نے کہا کیا فائدہ ظاہر ہوا؟ تو کہا تین چار دن پہلے لڑائی ہو چکی تھی ہم دونوں کی, تو میں ہو جاتی ہے, اور تو میں جب ہو جاتی ہے تو وہ بھی منہ پھیرے اور یہ بھی منہ پھیرے, بات کرنے کا دونوں کو دل کرتا ہے, لیکن فیس سیور کا مطلب ہوتا ہے نا, اصل مسئلہ ہوتا ہے کہ میں جھکوں یا یہ جھکے. تو کہا کہ ہمارا یہ جھگڑا تھا دونوں کا دو تین دن سے یا تین چار دن سے, ہو سکتا ہے ہفتہ بھی ہو, کافی مدت, لیکن ایک مدت سے. تو کہا کہ جب وہ ہم دونوں اس میں روزانہ بیٹھتے تھے اپنی اپنی پلیٹ میں, وہ بھی خاموش ہم بھی خاموش, اور کھا کر اٹھ کر چلے جاتے تھے. اس کے اندر جب ہم کھانے کے لیے بیٹھے تو ہم دونوں کو پتا ہی نہیں چلا کہ کب ہم نے بات شروع کر دی. یہ من جانے بلّہ ہوا, برکت سنت کی. ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے لگ گئے, پتا ہی نہیں چلا کہ کب ہوا اور کیسے ہوا, اور بعد میں بھی اس کا کوئی چرچا ہی نہیں ہوا. وہ تو بہت بعد میں احساس ہوا کہ یار وہ ایک ہمارا جھگڑا ہوا تھا, اور یہ دیکھو سنت کی برکت. اس لیے سنت میں فائدہ ہی فائدہ ہے, سنت میں فائدہ ہی فائدہ ہے, سنت میں فائدہ ہی فائدہ ہے. دنیا کا بھی فائدہ ہے, آخرت کا بھی فائدہ ہے, ہر نوع کا فائدہ ہے اس میں. اس لیے سنتوں کو اختیار کرنے کی کوشش کرو, اور سنتوں سے اتنی محبت پیدا ہو جانی چاہیے کہ جو لوگ معذور ہیں, یہ کرسی پر بیٹھنے والے لوگ, تو یہاں کرسی پر بیٹھنے ہیں تو یہ گھر میں دسترخوان پہ کیسے بیٹھیں گے؟ معذور ہیں, گھٹنوں میں تکلیف ہے. تو اس قسم کے حضرات کو بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے. کیا جائزہ لینا چاہیے؟ کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میرے جیسے نیچے بیٹھنے والا آدمی مثلا, اور گھٹنے میں ذرا تکلیف وغیرہ ہوئی تو اب کرسی پہ بیٹھ گئے, تو اس وقت جائزہ لینا چاہیے کہ دل کی کیفیت کیا ہے. اب دل کی کیفیت دو میں سے ایک ہوگی, ایک تو یہ کیفیت ہوگی کہ اچھا ہوا گھٹنوں میں تکلیف ہے کہ کرسی پہ بیٹھ گئے, یہ کیفیت ہوگی, یہ اچھا ہے. تو ان حضرات سے میری درخواست یہ بھی ہے کہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے بھی اپنی دل کی کیفیت کو دیکھیں کہ کہیں خوشی تو نہیں ہو رہی ہے کہ یہ بہت اچھا ہے, یوں کر لیا یوں جھک گئے اور یوں جھک گئے, نماز ہو گئی. یہ جھکنے کا اور سجدے میں جانے کا اور پھر اٹھنے کا, اپنی دل کی کیفیت دیکھیں. اگر دل کی کیفیت یہ ہے کہ یار یہ دیکھو نا, یہ اتنے سارے مسلی ہیں اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو رکھ رہے ہیں, اور میں اس بیماری کی وجہ سے پیشانی رکھنے سے معذور ہوں, یہ افسوس ہو, دل میں دکھ ہو, تو اسی طرح کسی وقت اگر کسی معذوری کی وجہ سے ٹیبل کرسی پہ بیٹھ کے کھانے کی نوبت بھی آ جائے تو یہ دل میں صدمہ ہو. کیا صدمہ ہو دل میں؟ یہ صدمہ ہو کہ میں سنت پر عمل نہیں کر پا رہا ہوں, یہ کاش کہ میں بیٹھ سکتا. حضرت مولانا اسد مدنی صاحب رحمت اللہ علیہ کو جب میں ملنے کے لیے گیا دہلی, وہ سب سے پہلی مرتبہ میرا دہلی جانا ہوا اس علاقے میں, تو بس ایک گھنٹے کے لیے گیا اور واپس آ گیا. حضرت کی طرف سے تقاضا ہوا بہت شدید, میری تو فلائٹ تھی بمبئی سے, تو حضرت کی طرف سے تقاضا ہوا تو بڑوں کے تقاضے کا لحاظ رکھنا چاہیے, تو اللہ نے مجھے توفیق دی اور میں چلا گیا. تو گیا, ایک گھنٹے تک وہاں ٹھہرا اور واپس آیا, اور بمبئی سے فلائٹ میرے لیے رات کا ہمارا سفر ہوا. تو حضرت میں وہاں پہنچا تو میں نے کہا حضرت طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ تو حضرت فرمانے لگے کہ مجھے تو اپنی طبیعت بہت ٹھیک لگ رہی ہے, میں تو بیماری محسوس نہیں کر رہا ہوں, لیکن ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ میں بہت بیمار ہوں. وہ اندر کی چیز, ہارٹ کا مسئلہ تھا, ڈاکٹر حضرات کہہ رہے ہیں میں بہت بیمار ہوں, اور ڈاکٹر حضرات نے مجھے دو باتوں سے روکا. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہ جائیں, اور دوسری بات یہ ہے جب تک ہم نہ کہیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہ جائیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ اشارے سے نماز پڑھیں, سجدہ نہ کریں. تو کہا میں نے ان سے یہ کہا کہ تمہاری پہلی بات تو میں مان لوں گا, اس لیے کہ اس کا تو بدل ہے کہ مسجد میں نہیں جاؤں گا مگر گھر میں جماعت کر لوں گا, دو چار آدمی میرے ساتھ رہ جائیں گے اور وہ مجھے جماعت کرا لیں گے, اس بات کو تو مان لوں گا لیکن یہ دوسری بات نہیں مانوں گا. اور حضرت نے فرمایا کہ اب میری زندگی کے دن کتنے رہ گئے ہیں, میں بڑھاپے میں آ گیا ہوں, تو کیا میں اللہ کے پاس جانے سے پہلے پہلے اشارے سے سجدہ کروں اور اس پیشانی کو اللہ کے سامنے نہ رکھوں؟ اگر اس پیشانی کو سجدے میں رکھنے کے نتیجے میں سجدے میں میری موت آ جاتی ہے تو اس سے بہتر موت کیا ہو سکتی ہے؟ یہ سر, اب ہمیں جو ہے گھٹنوں میں تکلیف ہوتی ہے تو بیٹھ کر کے نماز پڑھنے میں خوشی محسوس ہوتی ہے کہ چلو یار اٹھنا بیٹھنا ختم, یہ نہیں. تو یہ سنت کسی وقت اگر حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات کہہ کر کے ختم کرتا ہوں, شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو یہ فرماتے تھے کہ وہ سنتیں جن پر عمل کرنا ہمارے لیے ممکن ہی نہیں اور شریعت بھی ہم سے تقاضا نہیں کرتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض وہ احوال کہ جن پر عمل کرنا ضروری بھی نہیں اور شریعت بھی ہمیں, بلکہ اگر مفتی صاحب کو پوچھنے جاؤ گے تو مفتی صاحب منع کریں گے کہ یہ سنت پہ تم کو عمل کرنا نہیں ہے. کیا بھائی, کئی کئی دنوں تک فاقہ رہتا تھا اور پتھر پر پیٹ باندھتے, یہ پیٹ پر پتھر باندھتے تھے. اب آپ مفتی صاحب کو جا کر کے کہو کہ میں بھی ایسا کروں تو مجھ سے منع کریں گے. تو شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ وہ سنتیں جن پر عمل کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے ان کے بارے میں بھی دل میں ایسی تمنا ہونی چاہیے تھی کہ کاش کہ میرے اندر یہ طاقت ہوتی اور مجھے بھی اس سنت پہ عمل کرنے کا موقع مل جاتا. قصدن تو کرنا نہیں ہے, لیکن کہ میرے اندر طاقت ہوتی, اللہ میرے گھر میں فقر لاتا, فاقہ لاتا, اور میں بھی پیٹ پر پتھر باندھتا اور خوش ہوتا کہ میں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کے اوپر عمل کیا. اور پھر شیخ الحدیث صاحب فرماتے تھے کہ اس قسم کی سنتوں پر جو جن پر عمل نہیں کر سکتے ان سے محبت کی مثال دیتے تھے کہ ایک شوگر کا مریض ہے اور اسے ڈاکٹروں نے کہہ رکھا ہے کہ اگر کوئی بھی میٹھی چیز کھائیں گے تو آپ گئے دنیا سے. تو کیا کہ اس کے سامنے کیک اور بسکٹ وغیرہ, ساری حلوے وغیرہ, میٹھی میٹھی چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں تو وہ اپنی مجبوری کی وجہ سے کھا تو نہیں سکتا, لیکن اس وقت اس کے دل میں ارمان کیا ہوں گے کہ کاش کہ میں یہ بھی کھا لیتا, کاش کہ میں اس سے بھی مزہ اٹھا لیتا, کاش کہ. تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اسی طرح وہ سنتیں جن پر عمل کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے ان کے بارے میں بھی دل میں ایسا جذبہ پیدا ہو, منہ میں پانی آئے کہ کاش کہ میں یہ کام بھی کر سکتا. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے, بس اسی پر اکتفا کرتا ہوں. تو سب سے پہلی بات یہ بتلائی گئی ہے کہ دل دماغ میں یہ بٹھانا ہے, یہ بنیادی چیز ہے کہ ہمیں سنتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں, اور سنت میں سب کچھ آ گیا, فرض بھی آ گیا, واجب بھی آ گیا, سنت بھی, سنت موقدہ, سنت غیر موقدہ, مستحب, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طریقے میں دنیا کا اور آخرت کا فائدہ ہی فائدہ ہے. اور اس کے خلاف کرنے میں ہو سکتا ہے کہ گناہ نہ ہو, اگر وہ چیز فرض نہ ہو, واجب نہ ہو, ہو سکتا ہے کہ گناہ نہ ہو, لیکن ہمارا نقصان ضرور ہوگا, روحانی نقصان ہوگا, نورانی نقصان ہوگا, برکتی نقصان ہوگا, نقصان ضرور ہوگا. یہ ذہن بنے, اور اس ذہن کو بنانے کے بعد پھر سنتوں کو ڈھونڈیں, اور جن جن سنتوں کا علم ہوتا چلا جائے دھیرے دھیرے, ایک ایک کر کے, ایک ایک کر کے, ایک ایک کر کے, ایک ایک کر کے اپنی زندگیوں کو اس سے مزین کرو. جب ہم اتباع سنت والی زندگی گزاریں گے تو فتبعونی کا جو نتیجہ ہے وہ قرآن بدے گا, یحببکم اللہ, اللہ تعالی شانہ ہمیں محبوب بنا لیں گے. اسی لیے حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جب زندگی میں آ جاتی ہیں تو یحببکم اللہ. اور یہ جو فتبعونی ہے کہ میری اتباع کرو, یعنی میرے جیسے بنو, اس میں صرف ظاہر مراد نہیں ہے, باطن بھی مراد ہے کہ جیسے میرا دل حسد سے پاک ہے تو تم بھی اپنا دل حسد سے پاک رکھو, اور جیسے میرا دل سخاوت سے منور ہے تو تم بھی اپنے دل کو سخاوت سے منور کرو. تو یہ تزکیہ کرنے سے ہوگا. اسی لیے دعا یہ کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح فرما دے, ہمارے باطن کی بھی اصلاح فرما دے, اعمال باطنہ کی بھی اصلاح فرما, اعمال ظاہرہ کی بھی اصلاح فرما. اور اعمال باطنہ دل کے جو اعمال ہیں ان کی اصلاح کی فکر زیادہ کرنی چاہیے, اس لیے کہ باطن کے اعمال جب درست ہو جاتے ہیں, باطن کے اعمال, تو ظاہر کے اعمال خود بخود درست ہو جاتے ہیں. اور یہ جو باطن کے اعمال کی اصلاح ہے اسی کا نام تزکیہ ہے, اور اسی کے لیے مشائخ کے یہاں محنت کروائی جاتی ہے. اللہ تعالی شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.